نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مخدم محترم معزز علماء کرام مہمان علماء کرام دیگر مہمانان گرامی حاضرین مجلس نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ سے دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام حاضرین شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم ہے مولانا عبد الحفیظ معرفی صاحب نے ایک ایک نام لے کر ان کا شکریہ ادا کیا، میں بھی ان تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص آپ نے خطابی سماعت فرمایا ہماری جماعت اہل سنت کے ناظم اعلی حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور بھی اسٹیج پر دیگر ہمارے مرکزی یعنی کراچی کے مرکزی عہدیداران اور علماء موجود ہیں، میں ان سب کا ممنون ہوں. انہوں نے وقت نکالا اس تقریب میں شرکت کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما، خصوصیت کے ساتھ جو علماء اور عوام دور و دراز سے چل کر یہاں آئے اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اس شرکت کو قبول فرمائے، اور تمام شرکا محفل کو صاحب عرس کی اور ہمارے مشائخ عظام کی برکتوں سے نوازے اور متمتع فرما. یہ آپ جانتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا بلکہ صاحب عرس سے متعلق کچھ معلومات آپ کے ذہنوں تک پہنچاتا ہوں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ ہم کس کا عرس منا رہے ہیں اور وہ کون سی شخصیت تھی اور انہوں نے پاکستان میں آن کر کے کیا کارنامے انجام دی. حضرت علامہ قاری صاحب کے چھوٹے صاحبزادے محمد مصباح الدین صدیقی اپنے والد گرامی کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے بطور خاص جدہ سے تشریف لائے. حاضرین محترم، یہ دور کتنا پرفتن ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب حضرات اسے محسوس کرتے، بلکہ اب شاید وہ دور قریب نہیں کہ جو کتابوں میں حدیثیں آتی ہیں کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، یا شام میں مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. پر ایک حدیث شریف میں کہ دین پر استقامت اور اپنے ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا، کہ اگر پکڑتا ہے تو جان جاتی، چھوڑتا ہے تو ایمان جاتا. شاید اس زمانے کے ہم قریب پہنچ چکے. ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر چونکہ وہابیت کا قبضہ ہے، اس لیے آپ دیکھیے ہماری بات بہت کم سنی جاتی، اور اس فلسفہ عمل ہو رہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو، پے در پہ بولو، بار بار بولو تاکہ لوگوں کو سچ کا یقین ہو جائے. ایسا جھوٹ بولا جائے تو اس جھوٹ کے سہارے سے لوگ ہمارے مسلک، ہمارے مذہب کو، ہمارے مشرب کو لوٹ رہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں کہ ہماری اولاد کیا سیکھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے. آخر آپ جیسے پرانے حضرات جو اپنے مسلک، اپنے مشرب، اپنے مذہب پر ڈٹے ہوئے، ہم بھی تو کسی کے اولاد تھے یا نہیں؟ ہمارے ماں باپ نے شروع میں گھٹی میں ہمیں یہ بات پلا دی کہ تم سنی ہو، درود و فاتحہ والے ہو، درود و سلام والے ہو، میلاد منانے والے ہو، لہذا کسی اور بات کو کان پہ دھرنا ہی نہیں. کوئی اگر بات کرے اس کی بات کو سننا ہی نہیں. عموماً آپ نے دیکھا اپنے بچوں کو لوگ یا مدرسہ دارالعلوم قائم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی کہ لوگ اپنے بچوں کو دوسرے مدارس میں داخل کرتے ہیں، اور اگر انہیں ٹوکا جائے تو کہتے ہیں مولانا بچہ حفظ قرآن ہی تو کر رہا، وہ بھی تو قرآن مجید ہی حفظ کرا رہا. اور اس قسم کے جوابات دے کر وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے. بخاری شریف میں حضرت محمد ابن سیرین جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا قول موجود ہے، اور کتنا عمدہ قول. فرما قرآن اور حدیث یہ دین ہے. اب یہ تم دیکھ لو کہ کس سے سیکھ رہے، کس سے حاصل کر رہے. اگر تم نے قرآن اور سنت کو دوسرے مذہب سے حاصل کیا، دوسرے دین والوں سے حاصل کیا، تو دیکھو تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے. پھر حال تمہارا یہ ہوگا بقول شاعر، نہ خدا ہے ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اس بات کا آپ تمام حضرات کو ادراک ہونا چاہیے. ہم نے جو مدرسہ کھولا اس کی غرض و غائب یہی، جن اور بچوں کی جو جنا مسجد میں ہمارا مدرسہ جس کے سربراہ قاری محمد علی صاحب، اور جن بچوں کو جبہ اور دستار پہنائی گئی، یہ بھی ایک بہت عمدہ مدرسہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا کثیر تعداد میں طلبہ یہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے، اور آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ ایک اچھا منظر تھا کہ بچوں نے قرآن مجید یاد کیا، دوہرایا، حفظ کیا. یہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کا باعث تو ہے، لیکن ایک تازیانہ بھی. وہ یہ کہ جب اتنے بچوں نے قرآن مجید پڑھ لیا اور حفظ کر لیا، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنا وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ محترم حضرات، یہ ایک دعوت فکر بھی ہے اور ایک باعث برکت بھی ہے یہ تقریب. اب آئیے، ایک دور وہ تھا کہ جس میں ہمارے اکابر علماء جب دنیا سے گئے تو بڑے اپنے اچھے جانشینوں کو دنیا میں چھوڑا، جو ان کے جانے کے بعد اس دنیا میں دین کی آبیاری کرتے رہے، مسلک کی آبیاری کرتے رہے، اور کبھی بھی انہوں نے حق کے معاملے میں کوئی مربت یا رعایت سے کام نہیں لیا، کبھی بھی صلح اور صفائی کا معاملہ نہیں کیا، دور دو چار کے عنوان پر قائم رہے، اور کبھی بھی دین اور مذہب کے معاملے میں کسی صلح و صفائی سے کام نہیں لیا، اور اپنے مذہب، اپنے مسلک پر ڈٹے رہے. اور یہی وجہ ہے ہم اور آپ جیسے حضرات جو پرانی عمروں کے ابھی تک بڑے پکے سنی ہیں اور کسی کے جھانسے میں اور کسی کے جال میں نہیں آتے. تین بزرگان دین جن کی تاریخ ہم 1857 سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد پہلی سب کے علماء جب دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمائے اور 1857 میں صفے اول کے علماء جن کو انگریزوں نے پھانسی دے دی, جزائر انڈیمان, دریائے شور, کالا پانی بھیجا, اور خدا کی قدرت دیکھیے یہ واقعہ 57 میں ہوا اور 56 میں اعلی حضرت امام اہل سنت پیدا ہوئے. اور اس کے بعد میں تقریباً 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میدان عمل میں آ گئے. جن علماء کو پھانسی دی گئی, جنہیں سزائے موت دی گئی, وہ میدان ایک تنے تنہا امام اہل سنت نے سنبھالا, اور بڑے بڑے اکابر حضرات جنہوں نے امام اہل سنت کا ساتھ دیا. ہو سکتا ہے میری عقل یا میری سوچ سے کچھ کسی کی سوچ مختلف ہو, لیکن میں اپنے دل کی بات یہ کرتا ہوں کہ امام اہل سنت کا جنہوں نے ساتھ دیا اور جنہوں نے آپ کو مجدد کہا, جنہوں نے آپ کو امام اہل سنت کہا, ان میں سے کوئی ایک فرد بھی اگر آج زندہ ہوتا اس زمانے کا وہ مجدد ہوتا. ایسے اکابر علماء نے امام اہل سنت کا ساتھ دیا اور امام اہل سنت نے چوموں کی لڑائی لڑی اور عزیزان گرامی مسلک کا اور مذہب کا کام کیا. اور امام اہل سنت خود تحریر آپ پڑھ لیں, ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کسی کو ضرورت ہو حوالہ ہمارے پاس نوٹ ہے, آ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فقیر جو اپنے دینی معاملات میں منہمک ہے, جو مصروف, کوئی صاحب آئے کچھ گھنٹے میرے پاس قیام کریں, کچھ گھنٹے نہیں کچھ دن میرے پاس قیام کریں, کچھ دن نہیں کچھ ہفتے میرے پاس قیام کریں, کچھ ہفتے نہیں کچھ مہینہ میرے پاس قیام کریں, ایک برس نہیں برسا برس میرے پاس رہیں, اور دیکھیں کہ فقیر دین کے علاوہ کوئی اور کام کرتا سوائے دین کی آبیاری کے, کوئی کام کرتا ہوا کوئی نہیں دیکھے گا مجھے سوائے ان چند لمحات کے کہ جس میں نماز پڑھی جائے, وضو کیا جائے, ضروریات, کچھ چند گھنٹے کی نیند جو ایک ہر آدمی کے لیے ضرورت بھی ہے, اس کے علاوہ وہ مجھے کسی اور دنیاوی کام میں نہیں پائے گا. اتنا اپنے آپ کو عزیزان گرامی مصروف رکھا. اور اس کے بعد میں جب وہ دنیا سے گئے, بڑے قداور آدمی انہوں نے دنیا میں چھوڑے, خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ابو العلا حکیم محمد امجد علی رحمت اللہ تعالی, یہ قابل ذکر. امام اہل سنت کے پاس فتاووں کا معاملہ اتنا بڑھا کہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ ہندوستان کا وائسرائے, جو یوں کہیے کہ مکمل ہندوستان کا بادشاہ ہوا کرتا, اس کے پاس اتنی ڈاگ نہیں آتی جتنی ڈاگ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی خدمت میں آتی. سوالات پر مشتمل دور دراز سے, ہم تو 82 میں ساؤتھ افریقہ گئے, اگر آپ فتاوے دیکھیں تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں جانسبرگ, پٹوریا, لوڈیم, ڈربن, جانے کہاں کہاں سے فتاوے آتے, اور ان کے جوابات امام اہل سنت دے. ایک مرتبہ 40 سوالات افریقہ سے آئے, ان کے جب مدلل جواب دیے وہ ایک الگ کتاب بن گئی جو اسی نام سے چھپی, فتاوا افریقہ کے نام سے چھپی. غرض یہ کہ دنیا بھر سے سوالات آتے اور اس کے بعد میں ان کے جوابات دیے جائے. نواب بھاولپور نے کچھ عدالتی نظام امام اہل سنت سے رجوع کیا کہ عدالتی نظام کیسا ہونا چاہیے, یہ مسائل وغیرہ وغیرہ کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے نیچے ایک لائن یہ بھی لکھ دی کہ جو پیسہ ہو, جو آپ کا نظرانہ ہو, جو وقت آپ کا لگے, وہ بھی آپ تحریر فرما دیجئے تاکہ آپ کو پیسہ بھیج دیا جائے. امام اہل سنت نے نہایت ہی کافی وافی اور شافی فتویٰ لکھا, اور لکھنے کے بعد آخر یہ لکھ دیا, الحمدللہ فقیر کے یہاں کسی فتاوے کے پیسے نہیں لیے جاتے, یعنی کوئی پیسوں کا لین دین ہی نہیں تھا, اور اپنی طرف سے ڈاک ٹکٹ بھی استعمال ہوتے, ڈاک خرچ بھی استعمال کیا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلی حضرت کو نوازا تھا اور کبھی بھی کسی سے دین کا کوئی معاوضہ انہوں نے نہیں لیا. اب بات یہ ہوئی کہ امام اہل سنت کے جانے کے بعد جن حضرات نے میدان سنبھالا اس میں ایک ہستی حضرت علامہ مولانا ابو العلا حکیم امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. فتاوے جب بہت زیادہ آنے لگے تو مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت محدی سورتی رحمت اللہ تعالی. حضرت علامہ مولانا محدی سورتی رحمت اللہ علیہ سورت کے رہنے والے تھے اور پیلی بھی شریف میں ان کا مدرسہ تھا اور یہ وہاں درس دیتے اور وہاں طلبہ ہوتے اور وہیں کے فارغ تھے حضرت علامہ مولانا حکیم محمد امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ. اور انہی کے حب سب ہم سبب تھے قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی، وہ بھی حضرت محدی سورتی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. اس کے بعد ہمارے یہاں پرانی روایت اور روش یہ رہتی کہ کوئی عالم دین 8-10 برس علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد 3 سال یا 4 سال علم طب پر لگاتا اور بہت ہی علم طب کو سیکھنے کے بعد ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ دین کی خدمت مفت کی جائے اور روزی روزگار کا سلسلہ جو ہے اس کا ذریعہ طب کو بنایا جائے. حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ فراغت کے بعد میں آپ نے مطب قائم کر لیا اور مطب میں برابر پابندی سے بیٹھنے لگے. علاج مالیہ بھی شروع ہوا. محدی سورتی رحمت اللہ علیہ کو خط ملا. امام اہل سنت نے فرمایا فتاوی کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں کوئی معاون مفتی چاہتا ہوں، اگر آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بھیج دی. محدی سورتی رحمت اللہ تعالی نے اعلی حضرت کو خط لکھا، نہایت میرا ایک فاضل ترین شاگرد ہے امجد علی، میں اسے بھیج رہا. اب کیا ہوا، حضرت علامہ امجد علی صاحب نے اپنا مطب بند کیا اور بند کرنے کے بعد امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئے. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، کتابوں کا انبار اور اس کے درمیان ایک نہایت دبلا پتلا آدمی جو ہے وہ محاور تحریر ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی. فرمایا اس شخص کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی معاونت کرنی چاہیے، اور اس وقت انہوں نے ان کی معاونت قبول کر لی اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں فتاوی نویسی امام اہل سنت کے یہاں شروع کر دی. اب طریقہ یہ تھا کہ سوال سنایا جاتا اور سنانے کے بعد ان کے علاوہ بھی مفتیان کرام تھے اور اعلی حضرت املا فرماتے اور یہ حضرات لکھا کر. بعض ہم نے ایسے حضرات سے ملاقات کی جو بریلی شریف میں امام اہل سنت کو دیکھنے والے تھے. تقریباً سن 68 میں بریلی شریف جب حاضر ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ 6 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ املا کرایا پہلے والے مفتی کو، دوسرا فتویٰ لے کر دوسرے کو املا کرایا، تیسرا فتویٰ لے کر تیسرے کو املا کرایا، 4-5 املا کرانے کے بعد اور حاضر دماغی ایسی تھی کہ پہلے مفتی کو کیا املا کرایا، پھر اس کے بعد وہاں سے اسے شروع کیا، اس کے بعد وہاں سے اسے شروع کیا، اللہ اکبر. اس طریقے سے 6-8 مفتیان کرام بیٹھتے اور امام اہل سنت فتاوی نویسی فرمایا کرتے. اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اول غالباً 12 سال جہاں تک مجھے یاد پڑتا اس وقت تک امام اہل سنت خیال نہیں آیا ان کی نقول بھی رکھی جائیں بلکہ فتویٰ لکھ کر دے دیا جائے. بعد میں خیال آیا کہ لوگوں کے لیے اس میں یقیناً ہدایت کا سامان ہوگا، بہت بڑا ذخیرہ ہوگا اگر ان کی نقول رکھی جائیں. اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ جو بھی فتویٰ جاری ہوتا تو اس کی نقل رکھ لی جاتی اور اس نقل میں 12 جلدیں بنی اور 12 میں سے 1 جلد کسی طرح ضائع ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی مقدمہ تھا، کورٹ گئی اور اس کے بعد وہاں سے واپس نہیں آئی. کسی نے کہا کہ شاید تبرک کے طور پہ کوئی شخص لے گیا. 11 جلدیں اس کی موجود، 11 جلدوں کو اثر نو جب ترتیب دیا گیا، اب آپ غور فرمائیے کہ وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور 2 جلدیں صرف اس کی فہرست پر کہ کس مسئلے کو کہاں اور کس جگہ امام اہل سنت بیان کیا. گویا سب ملانے کے بعد یہ 32 جلدیں بنتی ہیں اور آپ کا فتاوہ جو ہے وہ تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل ہے. کہ دنیا کے کسی مفتی کا بھی نہیں ہوگا, بڑے بڑے مفتیاں دیکھ لیں آپ اٹھا کر کے, کہ جناب فتاوہ رشیدیہ آپ کو اتنی کتاب نظر آئے گی, سب ملا کر کے دیکھ لیں تو مجھ کے 450 صفحے کی وہ کتاب نظر آئے گی. اور علم و فضل کا عالم یہ ہے, کسی رشید احمد گنگوئی صاحب سے پوچھا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا, تو رشید گنگوئی صاحب نے جواب کیا دیا, سائل نے خود ہی کہہ دیا کہ نوادر الاصول میں ایک روایت ہے کہ جس سے پتا لگتا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا, گنگوئی صاحب نے تحقیق جستجو کے بغیر فتویٰ یہ لکھا, حضور علیہ السلام کا سایہ تھا اور نوادر الاصول کی روایت کا حال بندے کو معلوم نہیں. ارے بھائی, بندے کو معلوم نہیں تو بندہ فتویٰ لکھنے کے لیے کائے کے لیے بیٹھ گیا؟ یہ کیا فتوے کا جواب, کوئی حدیث کا حوالہ آپ سے معلوم کر رہا, آپ کہتے ہیں کہ بندے کو اس کا حال معلوم نہیں. اور امام اہل سنت کو دیکھیے, ایک بڑا مختصر سا معاملہ, کوئی نمازی نماز پڑھ رہا, اس کے آگے سے گزرنا کیسا, کتنے فاصلے سے گزر سکتا ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ جب موضع سجود پر آدمی کی نظر ہو اور کوئی آدمی اس کے باہر سے اگر گزر جائے, جیسے آدمی اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے ہوئے, ایک نگاہ کا ایک دائرہ ہوتا ہے, اس کے باہر سے نکل سکتا ہے, اس کو 4 صف کہہ لیں, 6 صف کا فاصلہ کہہ لیں, مگر یہ کب ہے؟ یہ ہے مسجد کبیر کے لیے. مسجد کبیر میں یہ عمل جائز ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے اس کے آگے سے اتنے فاصلے پر گزر سکتا. میں آپ کے علم کے لیے اتنا بھی بتا دوں, ہماری مسجد بھی ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے, میمن مسجد بہت بڑی مسجد, پچھلی صف میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو محراب والی دیوار سے بھی کوئی آدمی نمازی کے سامنے سے نہیں گزر سکتا جبکہ اس کے آگے سترا رکھا. اور سترے کی تاریخ ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ ہے, اس انگلی کے برابر کوئی لکڑی ہو اور ایک ہاتھ لمبی ہو, یہ اگر نمازی کے سامنے ہو تو آدمی ادھر سے گزر سکتا ہے, ورنہ آدمی نمازی کے آگے سے گزر نہیں سکتا. لوگ آج کل آپ تو جانتے ہیں پاکستان ہر شعبے میں بڑی ترقی پر, ایک جوتا سامنے رکھ کے گزر جاتے ہیں, کوئی ٹوپی سامنے رکھ کے گزر جاتے ہیں, تو یہ گزرنے سے یقیناً گناہگار ہو. کہا مسجد کبیر میں گزر سکتا ہے, سوال آیا کہ مسجد کبیر کہاں؟ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے, بوریے پر بیٹھے چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھے. امام اہل فرمایا فقیر کے نزدیک مسجد کبیر, روس میں ایک علاقہ ہے جس کا نام خوارزم, خوارزم میں ایک مسجد ہے جس کا ایک ربع 4,000 ستون پر مشتمل ہے, یعنی اس مسجد کے 16,000 ستون ہیں. وہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ 16,000 ستون ہیں, اس مسجد کو میں مسجد کبیر مانتا ہوں. اس میں تو آدمی اتنی نگاہ کے فاصلے سے گزر سکتا ہے, کوئی اور دنیا میں مسجد مسجد کبیر نہیں ہے. اور فرمائیے بریلی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور روس کی مسجد کا نام یاد ہے, وہ بھی خوارزم, نہ کبھی روس گئے, نہ کبھی تاشقند گئے, نہ بخارا گئے, نہ سمرقند گئے, یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا عزیزان گرامی علم. خیر, مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہاں آئے اور آنے کے بعد میں درس و تدریس میں پورے ہندوستان اس قدر چھا گئے کہ بڑے بڑے جید علماء ان کے درس و تدریس کے معترف رہے, بڑے بڑے اکابر حضرات معترف رہے. عزیزان گرامی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما, ایک ان کے شاگرد تھے جو مراد آباد کے رہنے والے تھے, ان کا نام حافظ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ جناب حافظ ملت کے نام سے مشہور تھے اور بریلی شریف میں پڑھے, کچھ اجمیر شریف میں پڑھے. اور پڑھنے کے بعد میں کیا ہوا کہ فارغ جب ہو گئے تو ایک جگہ آئی, فرمایا خطابت اور امامت کی حافظ صاحب وہاں چلے جائیں. حافظ صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ تو درس و تدریس کے دوران یہ فرماتے تھے کہ آپ نے ہمیں درس اور تدریس کے لیے تیار کیا, کہیں امامت اور خطابت کے لیے تو نہیں؟ سدو سیلیا سمجھ گئے کہ نوجوان کا رجحان درس و تدریس کی طرف. اعظم گڑھ مبارک پور میں ایک مدرسے کا افتتاح ہوا جس کا نام شروع میں مصباح العلوم اور مدرسہ اشرفیہ یہ رکھا گیا. وہاں آن کر حافظ ملت بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد چند شاگرد جو ان کے پاس آئے, ان شاگردوں میں ایک شاگرد حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی ولادت قندھار شریف 1317 میں ہوئی اور عیسوی کے اعتبار سے 1936 میں اور ہجری کے اعتبار سے 11 ربیع الثانی آپ کی ولادت ہے. اور اس کے بعد میں 8 سال کی عمر میں تھوڑا سا اسکول پڑھا, ناظرہ مکمل کیا. اس کے بعد والد ماجد از خود جن کا نام مولانا غلام جیلانی صدیق رحمت اللہ تعالی خود حفظ کرایا, اور حفظ کرانے کے بعد میں خط و کتابت کے ذریعے کوئی درسگاہ کو تلاش کیا کہ کہاں اپنے بیٹے کو داخل کیا جائے. حسن اتفاق کہیے, کچھ خطوط ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں. ان کا رابطہ کسی طرح حافظ ملت محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ سے ہو گیا, اور آپ نے اپنے صاحبزادے مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو مبارک پور اعظم گڑھ وہاں جا کر کے داخل کر دیا. آپ دیکھیے کہ اعظم گڑھ مبارک پور اگر آپ یہاں سے دلی آئیں تو دلی سے جو ٹرین حیدرآباد دکن جاتی ہے وہ 48 گھنٹے میں پہنچتی, بالکل مشرق اور مغرب کا فاصلہ 48 گھنٹے لگتے ہیں دہلی سے حیدرآباد دکن پہنچنے. اتنے دور و دراز اپنے صاحبزادے کو داخل کیا. ایک سوچ یہ تھی کہ بچہ جب قریب رہے تو قریب رہنے میں پڑتا نہیں, صبح روتا ہوا جائے گا, شام میں روتا ہوا جائے, کبھی سر میں درد ہو جائے, کبھی پیٹ میں درد ہو جائے گا. ہم دارالعلوم امجدیہ میں ایک عرصے تک بیٹھے رہے اور کچھ نظام اپنی بساط کے مطابق چلاتے رہے, اور کچھ ہمارے دارالعلوم امجدیہ کے طلبہ یہاں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, مولانا یونس صاحب موجود ہیں پیچھے, ہمارا افضل مولانا محمد افضل صاحب یہ دارالعلوم امجدیہ میں پڑھتے رہے. سارے معاملات ہم ڈیل کرتے نظامت کو, تو ایک ایک بچے کے 10-10 مرتبے نانا کا انتقال ہوا ہو, کم سے کم 15 مرتبے نانی کا انتقال ہوا ہوگا. پر درخواست دی, آج نانا مر گئے, آج نانی مر گئی, آج فلاں مر, پتا نہیں کتنے عزیزوں کو مار دیا ہو. پڑھتے نہیں, سست, ذہنی نہیں. لیکن حافظ ملت یہ کرامت, جو شخص ان کے پاس گیا انہوں نے ایسا پڑھایا, یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ گھول کے پلا دیا. اور جو کتاب جس طالب علم ان سے پڑھی تو پڑھنے کے بعد وہ کتاب پڑھانے کی بھی پوری صلاحیت رکھتا تھا. عزیزان محترم, حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں تعلیم حاصل کی, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آخری سال تھا فراغت کا, حافظ ملت کچھ اپنے محتمین مدرسے کی انتظامیہ سے کچھ ناراض ہو کر چلے, اور جانے کے بعد میں ناگپور کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مفتی عبد الرشید صاحب رحمت اللہ تعالی, ان کے دارالعلوم رشیدیہ میں چلے گئے اور وہاں پڑھانے لگ گئے. یہاں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ دور حدیث نہیں کیا اور حیدرآباد دکن تشریف لے آئے. والدین نے کیا کیا کہ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی کا نکاح ہوا. پہلا جب قاری صاحب کا نکاح ہوا تو ہماری خالہ سے ہوا, یوں رشتے میں وہ ہمارے خالو بھی لگتے تھے. اور ان کے وصال کے بعد میں دوسرا نکاح قاری صاحب کا جبلپور میں ہوا. غرض یہ کہ جب وہاں نکاح ہوا تو بحیثیت استاد جب دعوت نامہ بھیجا گیا کہ بچے کی شادی مولانا غلام جیلانی صدیق رحمت اللہ علیہ حافظ ملت کو, کہ میرے بچے کا نکاح اور شادی ہے, تو حضرت آ تو نہیں سکے مگر شاید وہ ابھی تک ہمارے فائل میں رکھا ہوگا خط. کہ انہوں نے کہا, بڑا پیارا جواب دیا کہ مسلح ہوتے ہیں مولانا غلام جیلانی صاحب, آپ کو مبارک کہ آپ کے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے اور شادی ہو رہی ہے, مبارک وغیرہ تحسین کے کلمات کہے, اور کہنے کے بعد فرمایا مگر یہ بات یاد رکھیے کہ مسلح الدین کی اصل شادی اس وقت ہوگی جب وہ دور حدیث مکمل کر کے اس کے سر دستار باندھی جائے گی. علماء علم کو کتنی ترجیح دیتے, آپ اندازہ لگائیے کہ بیشتر ایسے مدارس کہ جن کے پاس جب طالب علم کا خط آتا تو خط طالب علم کو نہیں دیا جاتا, رکھ دیا جاتا, اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں. جب چھٹی پر جائے تب ان کے خطوط ان کو دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تحصیل علم اتنا ضروری کام کہ اگر کوئی کسی مرنے جینے کی خبر آئے تو بچہ آدھے سال میں چلا جاتا, علم رہ جاتا. وہی ہم نے دیکھا, ہم جے دیا کہ دو بچے تمہارے پاس بیٹھے, میں کہ اب تو یہ سب میرے سے بھی زیادہ بوڑھے ہو گئے. دو طالب علم یہاں موجود ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ امجدیا میں ہم نے دیکھا کہ پہلا دوسرا درجہ پڑھا, دو درجے پڑھنے کے بعد نعت خوانی کرنے لگا, نعت اچھی پڑھنے لگا. جب گیا نعت خوانی میں پیسے برسنے لگ گئے, اس نے جب دوسری درجے میں اتنا مل گیا تو چھ سال اور لگا کر کیا کریں. جب وضو ہی میں کام ہو جائے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. بچے بھاگ جاتے ہیں, ایک سال دو سال میں بھاگ کر اچھے ناتواں بن جاتے ہیں اور جنے کیا کیا بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا حال, انہیں خط نہیں کھولنے دیا جاتا. بس جب چھٹی جاؤ اب خط کھولو کہ کس کا انتقال ہوا, کس کی فاتحہ پڑھنی, کیا پڑھ جاؤ, جاؤ اپنے وطن دو مہینے کی چھٹی کرو اور وہاں وقت گزار کر کے آؤ. اتنی سختی عزیزان محترم ان مدارس میں ہوا کرتی. غرض یہ کہ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ شادی کے بعد میں دور حدیث کیا, اور دور حدیث اس طرح کیا کہ جامعہ دار العلوم رشیدیہ ناگپور میں آپ تشریف لے. ناگپور کی بہت بڑی مسجد جو آج بھی قائم, دوران تعلیم وہاں کسی خطیب اور امام کی ضرورت پڑی, انہوں نے مشتہر کیا اور ایک رسم ہے انٹرویو لیا جاتا. خیر وہ انٹرویو میں کامیاب ہو گئے, وہاں خطیب اور امام لگ گئے اور ایک سال تک دور حدیث پڑھتے رہے اور اس کے بعد وہاں امامت اور خطابت بھی کرتے رہے. یہ بھی ایک وطن وقت کی ستم ظریفی کہیے کہ کہیں امام کی اگر ضرورت ہو تو اس سے انٹرویو لیا جاتا. بھائی انٹرویو تو وہ لینا جو مولوی سے زیادہ جانتا ہو کچھ. ہمارے یہاں جو انتظامیہ ہے وہ تو بیچارے کچھ جانتے ہیں, وہ انٹرویو لیتے مولانا کا کہ تقریر کیسی کرتا ہے, قرآن کیسی کر رہا ہے. آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں, آپ مولوی کا انٹرویو کیسے لیں گے انتخاب میں بھائی. لیکن ہمارے یہاں چل رہا, چل سو چل, چل نکلی کا روش. یا طریقہ یہ ہے کسی بڑے عالم کے پاس بھیج دیا جائے, مولا اس کا انٹرویو لے لیجیے, اس کی قرآن اچھی ہے, تقریر وغیرہ صحیح کر لیتا ہے, اس کے بعد آپ سفارش کر دیجیے ہم امام رکھ لیں گے. تو انٹرویو کا بھی ایک مسئلہ. بہرحال انہوں نے منتخب کیا اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب عرس نے ایک عرصے تک وہاں امامت اور خطابت کی, اور دور حدیث کی سنت کے بعد حیدرآباد دکن آ گئے. سب سے پہلے حیدرآباد دکن میں سکندر آباد ایک جگہ جو آج کل حیدرآباد دکن میں ایک فوجی ضرورت کی جگہ ہے, وہاں آپ نے امامت اور خطابت کی. اور اس کے بعد میں پاکستان بننے کے فوراً بعد یہاں تشریف لے آئے, کیونکہ سن 1948 میں حیدرآباد دکن کا سقوط ہو گیا, 47 میں پاکستان بنا, 48 میں جس دن یہاں بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کا انتقال ہوا, بالکل اسی دن ہندوستان میں فوجی ایکشن کر کے حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا. اب ظاہر ہے ہم لوگ سب تتر بتر ہو گئے جب سنا کہ پاکستان بنا, اور پاکستان بننے میں یہ بات سب کے اچھی طرح سنی تھی کہ پاکستان میں اسلامی حکومت ہوگی, چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور جناب درے لگیں گے, اسلامی نظام نافذ ہوگا. جب یہاں آ کر کے دیکھا تو بالکل ہی الٹ ہو گیا, اور آج تک الٹ ہی ہو رہا ہے عزیزان گرامی. چور کا ہاتھ تو کیا کاٹا جا رہا ہے, چور کا ہاتھ مضبوط کیا جا رہا ہے. ہاتھ کاٹنا تو بہت دور کی بات, اور پھر جو اسلام کے ساتھ مذاق اور ٹھٹا ہوا اس پاکستان میں آپ کو اس کا اندازہ نہیں جتنا ہم لوگوں کا اندازہ. ہم کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں, آپ تو خالی خبر پڑھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا حدود آرڈیننس میں کیا ہوا, کتنے اسلام سے بغاوت ہوئی, قرآن و سنت سے کیسی بغاوت ہوئی, اللہ اکبر کیا کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے پاکستان چل رہا, حکومت چل رہی ہے, لوگ چل رہے ہیں, بس گزارا کریں, وقت گزارتے چلے جائیے. آپ کو تعجب ہوگا کہ حدود آرڈیننس میں ایک ترمیم یہ ہوئی کہ کوئی اگر زنا کے ارتکاب میں پکڑا جائے تو آپ جانتے ہیں کیا سزا تجویز ہوئی. سب سے پہلے تو یہ تجویز ہوا اس کو زنا نہیں کہا جائے گا, اس کو بدکاری کہا جائے. قرآن مجید فرقان حمید تو کھلے طور پر کہتا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. کیا اس میں بھی کچھ ترمیم کرو گے؟ اچھا صاحب پولیس والے کبھی ڈبل سواری پر پکڑ لیتے. اب غور کی بات جو بتا رہا, پولیس والے ڈبل سواری پر پکڑے جائیں، آپ اپنا شناختی کارڈ دیجئے کہ اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، صبح میں کورٹ میں حاضر کر لوں گا، جو 200-400 روپے جرمانہ بھر دیجئے گا، ڈبل سواری والے کی ضمانت شناختی کارڈ پہ نہیں ہوگی. سن لیا، کسی وکیل سے پوچھیے آپ، بدکاری کے مقدمے کوئی پکڑا جائے اس کی جناب ضمانت صرف آپ کے شناختی کارڈ پہ ہو جائے. یعنی کتنا عام ہوا بدکاری اور برائی کے شناختی کارڈ پر ضمانت ہوگی. چونکہ یہ پاکستان جناح صاحب نے بنایا تھا، جب یہ حدود آرڈیننس کا مذاق اڑایا گیا تو سب سے پہلے جناح صاحب کو تحفہ یہ دیا گیا. وہ تحفہ یہ ہوا، ملتان سے ایک جوڑا آیا شادی شدہ، عین اسی دن جس زمانے میں یہ قانون پاس ہوا، اگر اخبارات کو حساب پڑھتے ہوں تو یاد ہوگا، جناب جناح صاحب کے مزار پر لوگ جاتے ہیں، ظاہر فاتحہ پڑھنے تھوڑی جاتے ہیں، وہاں تو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، عیش عشرت بھائی کیسا مزار ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ. وہیں کسی نبی نویلی دلہن کو پکڑ کر اور اس کے ساتھ بدکاری کی اور اخبار میں خبر چھپی، تو قائد اعظم محمد جناح کو پہلا تحفہ ان کے مزار پر ملا جس وقت انہوں نے حدود آرڈیننس میں ترمیم کی. یہ ہے وہ بے شرمی بے غیر کہ جس کو پاکستان حکمراں گوارا کر رہے ہیں اور اسی کو چلا رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور پاکستان اس راہ پر ڈالیں جس کے لیے بنایا گیا. اس لیے بیشتر لوگ ہندوستان سے، حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. اس میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پاکستان آئے. سن 1950 میں اخون مسجد میں آپ نے امامت کی. ایک عرصے تک امامت کرنے کے بعد میں آپ اس مسجد میں آئے اور سن 1983 23 تاریخ کیا تھی، مارچ تھی، 23 مارچ، جو ہمارے یہاں ایک چھٹی بھی ہوتی، 23 مارچ کو ان کا وصال ہوا. اسی مسجد میں ایک عرصہ آپ نے امامت کی اور اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا کہ حافظ ملت سے جو آدمی پڑھ لے وہ پڑھانے کے لائق بھی ہوتا تھا. اس لیے روز اول سے جب دارالعلوم امجدیہ کا افتتاح ہوا، گاڑی کھاتا دہلی مسلم ہوٹل کے بالکل پیچھے جہاں آج مکتب رضویہ قائم، یہاں دارالعلوم قائم ہوا، اس دن سے لے کر کے تقریباً آخری دنوں تک حضرت علامہ قاری صاحب درس نظامی پڑھاتے رہے اور بڑے اخلاص سے پڑھایا اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ پڑھایا. کوئی اور مصروفیت جو تھی وہ اس کے آڑے نہیں آتی، رات میں مطالعہ فرماتے اور صبح، آج کل تو بہت عیش اور عشرت ہیں جناب، اس زمانے میں بس میں جاتے، بسی میں واپس آتے، بڑے وقت سے جاتے، وقت پر آتے، نمازوں کی پابندی الگ، مدرسے کی پابندی الگ، اور اتنے اخلاص سے پڑھایا کہ یہ چاہے کسی کو یہ بات بری لگے مگر ان کی وجہ یہ تھی، مدرسین جب کوئی درخواست دیتے محتمن کے نام کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے، اس درخواست پر قاری صاحب دستخط نہیں فرماتے. یعنی یہ کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے، حالانکہ مدرسین ناراض ہوتے، جی آپ تو سیٹ ہیں، آپ تو دستخط کرتے نہیں، آپ کو تو تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسا بھی کچھ کہا کرتے مگر اس پہ دستخط نہیں. اور کیا کرتے، یہ آج خلوص پیدا ہو جائے تو ہمارے مدرسوں میں چار چاند لگ جائے. فرماتے تھے اس کا نام دارالعلوم امجدیہ، میرے پیر و مرشد کے نام سے یہ موسوم ہے، یہاں سے مشاعرہ ملے گا تب بھی پڑھاؤں گا، مشاعرہ نہ ملے تب بھی پڑھاؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ، یہ بزرگوں کی وزاداری دی، حافظ ملت رحمت اللہ علیہ خود بھی صاحب سلسلہ، سارے شاگردوں کا اپنا مرید کر لے، مگر ان کا طریقہ یہ تھا کہ تمام شاگردوں کو فرماتے جب بھی کوئی بیت ہونے آئے، صدر الشریعہ جب دورے پر آئیں یا امتحان لینے آئیں یا کسی سلسلے میں آئیں، سارے بچوں کو ان سے بیعت کرا دیا کرتے تھے، اپنے سے بیعت نہیں کر، اپنی بیعت نہیں، ان سے بیعت کرایا. تو ایک دفعہ جب آئے تو حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ جتنے بچے تھے ان کے ساتھ نوجوان، ان سب کو بیعت کرا دیا. اور بیعت کرانے کے بعد 1945 حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں وہاں کر صدر الشریعہ کا خطاب، اور حضرت قاری صاحب نے اپنی خود نوشتہ سامان ان کو لکھنے کا وقت ملا نہیں، مصروفیت کی وجہ ڈیڑھ صفحہ خالی لکھ پائے، وہ ڈیڑھ صفحہ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے، اس میں انہوں نے اتنا تک لکھا۔ صدور الشریعہ جب آیا تو میں نے فارسی میں علامہ جامی کے ایک نعت پڑھی، جب نعت سنائی تو حضرت صدور الشریعہ بڑے مصروف ہوئے، زارو قطار رونے لگے، اور علامہ جامی کا کلام کیا کلام ہے، اللہ اکبر، سچے عاشق رسول گزرے علامہ جامی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان سے بھر دے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن کیا ہوا، جب ناشتے پر آئے بیٹھے تو قاری صاحب کو بلایا اور کہا مصلح الدین، بہت دن سے میں سوچ رہا تھا مگر شاید آج ہی کا وقت تھا، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں خلافت دینا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب فرماتے تھے کہ میں تو رونے لگا کہ میں تو اس لائق ہی نہیں کہ آپ کی خلافت لے کر میں آگے معاملات کو چلاؤں۔ صدور الشریعہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا مصلح الدین بات یہ ہے، یہ جس کا کام ہے وہ خود چلائے، اور سند خلافت حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت صدور الشریعہ نے عطا فرمائی، جو جملہ فرمایا تھا کہ جس کا کام ہے وہ چلائے گا۔ حقیقت یہ ہے ایک دنیا ان کے فیض سے اقتصاد فیض کرتی رہی، اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے مریدین دنیا بھر میں ہیں، اور بجا طور پر ہم جب دنیا میں جاتے ہیں تو دیکھیے جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو قدر کچھ کم ہوتی، جب آدمی دنیا سے چلا جائے تو حال یہ ہوتا، کوئی آدمی ہمیں کسی جلسے میں مل کر کے کہتا بھائی ہمارا نکاح قاری صاحب نے پڑھایا تھا، کوئی یہ کہتا کہ ایک مرتبہ قاری صاحب ہمارے یہاں چائے پینے کے لیے تشریف لائے، کوئی کہتا کہ قاری صاحب رحمت اللہ نے ہمارے یہاں کھانا کھایا، اس پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جہاں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ قدم رنجا فرمایا کرتے تھے۔ اور خاموش قسم کی تبلیغ، جیسے ہم کر و فر کے ساتھ ہے ہوا میں مکے لہرا لہرا کر تقریر کر لیں، جنہ زندہ باد مردہ باد، بالکل خاموش تبلیغ، نعت خوانی کے پروگرام، اسی میں جناب سلسلہ آگے بڑھا، اور یہ یوں کہیے کہ سینہ بسینہ یہ سلسلہ ایسا چلا کہ لوگ نعت خوانی کے دیوانے ہو گئے، نعت خوانی کے ذریعے سے اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی آبیاری کی۔ جمعے میں ایک تقریر کر دیا کرتے تھے 40 منٹ کی تقریباً، اور دیگر جلسوں میں بہت کم جایا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے جو آدمی تدریس کے میدان کا ہو وہ اگر تقریریں کرنے لگے وہ پڑھا نہیں پائے گا، مطالعہ نہیں کر پائے گا، یا پڑھائے گا بھی تو ایسی پڑھائے گا جیسے آج کل کی پڑھائی، تو پڑھانے والے کو تو مطالعہ کر کے پڑھانا ہوگا۔ لہذا بڑی محنت مشقت کے ساتھ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ نے پڑھایا کرتے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھائی، یہ اسی کی برکت۔ علامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بستان العارفین میں اس حدیث کو نقل کیا، حضرت حذیفہ ابن یمان سے یہ حدیث ہے کہ جس کو امام نووی نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاص کیا ہے، خلوص کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت صحابی رسول کو کہ یہ بات جو تم نے مجھ سے پوچھی یہ بات میں نے ایک دن جبریل امی سے پوچھی، یہ حذیفہ ابن یمان، ان سے میں نے جبریل سے یہ بات پوچھی، جبریل امی نے کہا میں نے یہی سوال اللہ تعالی کے دربار سے کیا کہ مولا یہ اخلاص کیا ہے، رب کریم مجھے جواب یہ دیا کہ جبریل یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کے سینے کو پسند کرتا ہوں اس میں اس راز کو رکھ دیتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اخلاص، اور جس نے بھی اخلاص کے ساتھ کام کیا اس میں چار چاند لگ گئے، دنیا تو جیسے بھی ہو گزر جائے مگر آخرت اس شخص نے ضرور سنوار لی۔ سو یہی حال حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا، دنیا تو آپ نے بہت تنگی میں گزاری لیکن الحمدللہ اپنی آخرت کو بنا گئے، ہم اور آپ انہی کے ماننے والے، اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں سے تمام شرکا محفل کے دلوں کو منور فرما، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ حالات بھی صحیح نہیں کراچی کہ ایک بج گیا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، دو تین مصرے سلام کے، دو ایک منٹ کی دعا، اور انشاءاللہ دعا خیر وغیرہ کا پروگرام کل 4 بجے سے 4:30 بجے تک، قرآن خوانی تو 3:30 بجے شروع ہو جائے گی، اور 4:15 بجے فاتحہ ہوگی، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیے گا، اور اس کے بعد میں عصر کی نماز سے مغرب تک نعت خوانی کا پروگرام، اس میں کوئی مہمان نعت خوان نہیں، کہ کوئی صاحب کہیں گے ہمیں پڑھنے تو ہمیں پڑھ دیں کوئی, یہ ہمارے یہاں الحمدللہ اتنا ذخیرہ ہے اسی میں کہ لوگ بچ جاتے ہیں, اس لیے ہم کسی باہر کے ناتخواں کو بلاتے نہیں. عصر سے مغرب تک ناتخوانی, ناتخوانی کے بعد میں پھر جو ہے وہ انشاءاللہ لنگر شریف کا سلسلہ ہوگا, تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں. جی ہاں, اعلان کر دیں.